عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی کتابیں ہیں اور یہاں پر بعض کا ذکر ہے، سب کا نہیں ہے، عقیدے کے اصول جن کتابوں میں ترج ہیں افقہ کے اگر تین بتایا کہ میں آپ کو اس کا ڈبل بتاؤں گا انشاءاللہ عقیدے میں، لیکن جب لوگ علم سے دور ہوئے اور معاشرے میں تقلید کا غلبہ ہوا تو لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کا رجحان اس طرف چلا گیا، اور پھر توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ نہیں دیا پھر اللہ تعالیٰ توفیق، تو فقہ جب غالب آئی عقیدے کے اصول پہ تو پھر یہ نتیجہ نکلنا تھا. تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ چند اہم کتاب، وہ بڑی پیاری کلاسیفیکیشن ہے، ترتیب جو دی ہے شیخ صاحب نے، اللہ کی حفاظت فرمائے کہ اگر آپ اس کو دفعہ یاد کر لیں ایک دفعہ طریقے کو تو دیکھیں گے انشاءاللہ کتنا علمی مادہ عقیدے کے اصول کے تعلق سے موجود ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے. چلیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ورهم مقدمے میں آٹھویں فائدے پر پہنچے تھے پچھلے درس میں، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. دسواں فائدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فائدۃ العاشرہ، دسواں فائدہ، التألیف فی العقیدۃ علی منہج السلف، عقیدے میں تصنیف منہج السلف کے مطابق. شیخ صاحب فرماتے ہیں عقیدے میں جو تصنیفات ہیں، یعنی جو کتابیں لکھی گئی ہیں منہج السلف کی بنیاد پر، کثیرۃ جدا، نوٹ کریں ذرا، بہت ہی زیادہ ہیں. بعض مستقل تصنیفات ہیں، مستقل کتابیں ہیں جن میں صرف عقیدے کا ذکر ہے، اور بعض ایسی کتابیں ہیں، ایسی تصنیفات ہیں جن میں عقیدے کا بھی ذکر ہے. ایک خاص عقیدے کے لیے ہیں کتابیں، مصنفات، دوسرے اور مسائل بھی موجود ہیں اور عقیدے کے مسائل بھی موجود ہیں، ایک مستقل ہیں، دوسرے میں عقیدے کے مسائل کو شامل کر دیا گیا ہے. وہ کتابیں جس میں عقیدے کے مسائل اور بھی مسائل موجود ہیں، ان کتابوں کی مثال آپ نوٹ کر لیں، جیسے کہ صحیح بخاری. صحیح بخاری جو ہے اس میں 97 چپٹر ہے، 97 کتابیں ہیں. سب سے پہلے کتاب الایمان، اور سب سے آخر کتاب التوحید، اور دونوں کے بیچ بہت سے اور بھی کتابیں ہیں، جیسے کتاب القدر ہے، تقدیر پر ایمان کے مسائل میں جمع کیا گیا احادیث، کتاب الانبیاء، انبیاء پر ایمان کے تعلق سے عقیدہ کے مسائل ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، سنت کو لازم پکڑنا بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. دوسری مثال صحیح مسلم، صحیح مسلم میں کتاب الایمان، یہ سب سے پہلے کتاب ہے، کتاب القدر، اور کتاب الامارہ جیسے ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، کتاب الامارہ میں حکمران کے تعلق سے جو عقیدے کا اصول ہے اس کے تعلق سے احادیث بیان کی گئی ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
صحیح بخاری شروع ہوتی ہے کتاب الوحی سے.
الوحی جس میں ایمانیات کا ذکر ہے، ابتدا یہاں سے ہے، اور وحی میں بھی تو کلمہ توحید ہے اور وہی جو ابتدا ہے، لیکن انہوں نے کتاب الایمان لکھا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں اسی طرح کی جو سنن اربعہ ہیں اور ان کے علاوہ بھی، ان تمام کتابوں میں عقیدے کی چیپٹرز بھی موجود ہیں، بعض کے نام ایمان سے ہیں اور بعض کے نام سنت سے ہیں، جیسے کہ کتاب السنہ فی سنن ابی داؤد، جیسے کتاب السنہ ہے سنن ابی داؤد میں. دوسرے قسم کی جو تصنیفات ہیں یہ مستقل عقیدے کے تعلق سے تصنیفات ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، وہ تصنیفات جو متقدمین کے طریقے کے مطابق، متقدمین ہیں ان کے طریقے کے مطابق ہے، اور دوسرے قسم کی وہ تصنیفات جو متاخرین کے طریقے کے مطابق ہیں. جو متقدمین کا طریقہ ہے اس میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے غالباً کہ احادیث اور جو آثار ہیں جو سلف کے اقوال ہیں وہ سند کے ساتھ بیان کیے گئے، مسندہ یعنی سند کے ساتھ، یعنی مصنف کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے سنا، یا شیخ سے روایت بات ہوئی ہے تو اپنے شیخ سے روایت کو شروع کرتا ہے، اور مسئلہ جہاں تک وہاں پہ یا تو صحابی کا قول ہوتا ہے یا تابعی کا یا سلف میں سے کسی کا قول ہوتی ہے یا پھر حدیث ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مسند، یعنی سند کے ساتھ آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو نام ہیں بہت سارے تصنیفات میں موجود ہیں، جیسا کہ کتاب الایمان، السنہ، رد علی الجہمیہ. ایمان کے نام سے جو کتابیں موجود، جیسا کہ کتاب الایمان لابی بکر بن ابی شیبہ، انڈر لائن کریں پتہ چلے گا یہ کتاب کا نام ہے، اور کتاب الایمان لابی عبید القاسم السلام، وکتاب الایمان لابن ابی عمر العدنی، کتاب الایمان لابن مندہ وغیرہ. یہ ساری کتابیں ایمان کے نام سے موجود ہیں، یعنی کتاب الایمان فلان عالم کے لیے ابن ابی شیبہ. وہ جو تصنیفات سنت کے نام پر ہیں ان میں سے کتاب السنہ لمحمد بن نصر المروزی بھی کہتے ہیں، المروزی بھی کہتے ہیں، ولابن ابی عاصم، یہ بھی کتاب السنہ کے نام سے معروف ہے، وکتاب السنہ لعبد اللہ بن امام احمد بن حنبل، لکائی کی بھی ہے، خلال کی بھی ہے، کتاب السنہ للخلال، ابن شاہین یور عالم، ان کی کتاب ہے السنہ. پھر اصول السنہ کے نام پر بھی ہے، جیسا کہ ابن ابی زمنین جو ہے، شرح السنہ مزنی کی ہے، بربہاری کی ہے، شرح السنہ نام ہے، والمختار فی اصول السنہ لابن البنا. یہ تمام تصنیفات جو ہے یہ سنت کے نام پہ ہے، اور جو کتاب کے جو مسائل ہیں سارے عقیدے کے اصول ہیں، اور ان میں سے بعض کتابیں جو ہے جیسے الرد علی الجہمیہ محمد بن حنبل کی ہے، عثمان بن سعید الدارمی کی ہے، ابن مندہ کی ہے، اس کتاب کا نام رد علی الجہمی، جہمیوں پر رد. اور کچھ اور تصنیفات ہیں جیسا کہ کتاب التوحید ابن خزیمہ کی، کتاب التوحید ابن مندہ کی، شریعت کا شریعہ، کتاب الشریعہ للآجری، الحجۃ فی بیان المحجہ اسماعیل الاصبہانی، عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث ابو عثمان الصابوني، خلق افعال العباد امام بخاري، كتاب العرش لابن ابي شيبه، كتاب القدر للفريابي، كتاب العظمه لابي الشيخ، كتاب الرؤيا والنزول والصفات كلها امام دار قطني، تعظيم قدر الصلاه محمد بن نصر المروزي يا المروزي، والبعث والنشور لابي داود، صفه الجنه والامامه والرد على الرافضه لابن نعيم الاصفهاني، ذم الكلام واهله للهروي، الابانه الكبرى لابن بطه. یہ کتاب ہے وسعت عالم کا نام بھی ہے. پیچھے سے فرماتے ہیں، اور کچھ ایسی تصنیفات ہیں متقدم متأخر دونوں ایک ساتھ انہوں نے لکھی ہیں، جسے مختصر طریقے سے عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں بغیر سند کے. اور جو اوپر جو آئی ہیں ساری نا، ان میں سند کے ساتھ سارے مسائل بیان، سند کے ساتھ مسئلہ آپ کو بیان کیا گیا، جتنی کتابوں کا نام میں نے بتائے ہیں. اب جو دوسرا طریقہ ہے متقدمین کا، اور کچھ متأخرین نے بھی اس کو اپنایا ہے، کہ بغیر سند کے اپنے مسائل بیان کرنے ہیں، جیسا کہ کتاب السنہ لامام احمد بن حنبل، وعقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي، مقدمة السادة بن أبي زيد القيرواني جمهن بر رهي، يعني اسم مسلهم قبل غير سندك، صريح السنة ابن جرير الطبري، اعتقاد أهل السنة أبو بكر الإسماعيلي، الإبانة الصغرى الإمام ابن مطة، والإبانة في أصول الديانة لأبي حسن الأشعري، وقد الحافظ عبد الغني، ولمعة الاعتقاد والعلو يدونو ابن قدامة مقدسي كيهن، وقد الواسطية والتدمرية والحموية ابن تيمية الشيخ ابن تيمية رحمه الله. هي طريقة هي صرف متقدمين كطريقة سند کے ساتھ، متقدمین اور متأخرین نے ایک ساتھ جو ہے نا یہ اس طریقے کو اپنایا ہے کہ صرف مسئلہ ہے بغیر سند کے مسئلہ بیان کیے. وہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ جو متأخرین کا ہے صرف، تو اس میں صرف آیات اور احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے مخالفین پر رد کرتے ہوئے ہر موضوع الگ سے کسی کتاب میں. اور جب احادیث اور آثار کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر ان احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے جس کتاب میں روایت کیا گیا ہے، جیسا کہ رواہ البخاری، رواہ مسلم، ابو داود، بغیر سند کے بیان کرنے کے. اور اس کی مثال جو ہے مثال کے طور پہ کتابیں جو ہیں، الانتصار فی الرد علی المعتزلہ، کتاب کا نام ہے الانتصار فی الرد علی المعتزلہ، معتزل پر رد کرتے ہوئے الانتصار. اچھا، پوری کتاب کا نام ہے الانتصار فی الرد علی المعتزلہ القدریہ الاشرار، الانتصار فی الرد علی المعتزلہ القدریہ الاشرار، لیحیٰ العمرانی، شرح عقیدۃ الطحاویہ ابن ابی العز الحنفی، منهاج السنة، وزارة عرض العقل والنقل والإيمان لابن تيمية رحمه الله، العلو حافظ الذهبي، اجتماع الجيوش الإسلامية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم رحمه الله، مختصر الصواعق المرسلة محمد بن الموصلي، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورسك الشرح كتاب التوحيد شرح جهي تسير العزيز الحميد ان کے جو پوتے ہیں شیخ سلمان بن عبداللہ، اور اس کی شرح جو ہے شرح کی جو شرح ہے دوسری فتح المجید، یہ بھی ان کے دوسرے پوتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن حسن. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ صرف مثال کے طور پہ ہے، مکمل طور پہ بیان نہیں کیا گیا ہے. آگے جانے سے پہلے چلو پورا کل پھر بتاتا ہوں میں آپ کو مختصر اس کا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، بعض مبتدی پر رد کرنا، یہ ان کا ذکر کرنا، ان کا رد کرنا بعض کتب السنہ میں موجود ہیں اور اس میں بعض احادیث ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، تو یہ بات مردود ہے. یعنی بعض بدعتی جو ہیں وہ اہل سنت پر ان کتابوں کے تعلق سے یہ غلطی نکالتے ہیں، غمز کر دیا یا تانہ دیتے ہیں، غمز کہتے تانہ دینے کو، تانہ زنی کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں ضعیف احادیث اور موضوع احادیث بھی موجود ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان کا تانہ دینا جو ہے یہ مردود ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے. کیونکہ جو محدثین ہیں ان کا ایک طریقہ ہے، عادت ہے کہ جب کسی حدیث کو یا کسی مسئلے کو سند کے ساتھ بیان کر دیں، فقد احالوا المشتغلين بالعلم الى اسانيدها للنظر فيها، اس انڈر لائن کریں اس جملے کو، اذا اسندوا الاحاديث فقد احالوا المشتغلين بالعلم الى اسانيدها للنظر فيها. جب وہ حوالہ جو ہے یا حدیث جو ہے سند کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تو پھر سند کو بیان کرتے ہوئے وہ دوسرے جو علم سے تعلق رکھتے ہیں مشغول ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتا تھا کہ اس میں دیکھیں اور دیکھیں یہ سند صحیح ہے کہ نہیں ہے ان کے نزدیک، پھر فیصلہ کریں کہ یہ روایت جو ہے حدیث یا روایت صحیح ہے تو لیا جائے، ضعیف ہے تو اس کو بیان کیا کہ یہ ضعیف ہے. تو انصاف ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی حدیث موضوع بھی نظر آتی ہے یا حدیث کوئی ضعیف بھی آ جاتی ہے جیسے کہ تانہ دیتے ہیں، تو پہلی بات تو سند تو ہے نا، سند کس لیے ہے؟ تاکہ جو علم سے لگاؤ رکھتا ہے اسے پتہ ہے, علم الرجال کا پتہ ہے, اور ہر زمانے ہر دور میں علم موجود ہے, علم حق موجود ہے, علم سنت موجود ہے. اب عالم نے اس کو بیان کر دیا بہت سارے دلائل کے ساتھ, یعنی باب میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ موضوع یا ضعیف حدیث ہے, بہت سارے صحیح احادیث قرآن کے ایسے حدیث موجود ہیں ان میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے. اب سب کی سند موجود ہے, اب 10 میں سے 8 کی سند موجود ہیں, سب سند سب کی 8 صحیح ہیں اور 1 ضعیف ہے یا 2 ضعیف ہیں. اگر نکال دیں 2 کو نکال دیں, فرق پڑا ہے اصل مسئلے میں؟ فرق تو نہیں پڑا. پھر بیان کیوں کیا ہے اس ضعیف کو یا موضوع کو؟ تاکہ جو علم والے سمجھ لیں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ذکر نہیں کرنا چاہیے پہلے. دوسری بات یہ ہے اگر ان کو پتہ نہیں ہے جس نے بیان کیا ہے کہ ضعیف ہے کہ نہیں, ان کے نزدیک سند صحیح ہے, اس کے علم کے مطابق جو اسماء اور رجال ہیں ان کے نزدیک صحیح ہیں, بعد میں تا قیامت اس علم سے لگاؤ رکھنے والے جس علم میں منشغل ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے, وہ اس حکم لگائیں گے. مسئلہ تب ہوتا ہے جو بغیر سند کے کوئی بات ہو, آپ جا کے سند ڈھونڈو پھر پورا طرق اس کو جمع کرو پھر دیکھو کسی طریقے سے ہو سکتا نہ ہو, کیونکہ جب سند کے سب مسئلہ بیان کر دیتے ہیں یہ سند یہ حدیث اس سند کے ساتھ تو ضعیف ہے, ہو سکتا ہے کسی اور شخص کو بعد میں کسی اور سند سے مل جائے تو حدیث تو نہ ہاتھ سے چلے جائے نا. میرے نزدیک یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے, ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے سند سے یہ ثابت ہو جائے. بات واضح ہے نا؟ تو شیخ صفر مان شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ یہ بات درست نہیں مردود ہے. اچھا شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ محدثین کی عادت ہے کہ جو کچھ باب میں ہے سب کو روایت کر دیتے ہیں. کیوں؟ لاجل معرفت, معرفت ہو جائے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے, اگرچہ حجت کے لیے صرف بعض ہی کافی ہے. حجت کے لیے دلیل کے لیے بہت ساری روایات میں بعض ہی کافی ہیں, لیکن بہت کچھ پیار کر دیا ہے اسی باب میں. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ محدث جو ہے وہ روایت کرتا ہے جو وہ سنتا ہے, اور اصل مسئلہ اس پر نہیں ہے جس نے روایت کیا ہے, اس پر ہے جو اس روایت کو پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے جس نے جانچنے کی روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور اہل علم جو ہے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جاننے کے لیے اس کی روایت میں, اس کے رجال میں جو نام موجود ہیں راویوں کے اور سند پہ. اچھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ 75 میں 75 میں فرماتے ہیں اکثر محدثین فی الاعصار الماضیہ مثل 200 والہو مجرا, کہ اکثر محدثین جو گزرے ہوئے زمانے ہیں صدیہ ہیں سن 200 سے لے کے اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے اذا ساق الحدیث باسنادہ اعتقدوا انہم برئوا من عہدتہ, جب حدیث کو سند کے ساتھ بیان کر دیں تو ان کا ذمہ بری ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سند کی اہمیت دیکھی آپ نے, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہاں پر یہ فائدہ ختم ہوا اور مقدمہ بھی ختم ہوا, لیکن اس میں 2-3 اہم چیزیں بتا دوں میں. سب سے پہلے یہ جو غلط فہمی آخر میں بیان ہوئی ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اہل سنت کی بعض کتابوں میں جن میں سند موجود ہے یا بغیر سند کی بھی بعض کتابوں میں بعض روایات بیان کی گئی ہیں اور تحقیق جب کی گئی تو روایات ضعیف ثابت ہوئیں. ہم کہتے ہیں یہ سلف عالم ہے اور کتاب میں جو سلف علماء ہوتے ہیں اپنی کتابوں میں ہمیشہ حق بیان کرتے ہیں, اور حق بیان کرنے کے لیے صحیح دلیل کے ہونا لازمی ہے, دلیل صحیح ہونی چاہیے, روایت صحیح ہونی چاہیے. تو ضعیف روایات کیوں بعض کتابوں میں موجود ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا, بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ٹھیک. اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے جس عالم نے اس حدیث کو یا اس روایت کو بیان کیا ہے سند بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے. دو آپشن، یا تو بیان کی ہے یا نہیں کی ہے. جب سند بیان کر دی ہے جیسے متقدمین کا طریقہ ہے تو پھر تو سند پر ذمہ بری کر دیا ہے، جیسے اس نے روایت کو پڑھا ہے سنا ہے اس نے اس کو روایت کر دیا ہے. اب جو اس علم سے تعلق رکھتے ہیں، علم الحدیث اسماء الرجال سے، وہ دیکھیں گے سند کو. اگر یہی سند ہے، کوئی اور سند نہیں ہے، جو حدیث ضعیف ثابت ہوئی یا موضوع ثابت ہوئی، اسے نکال دیں باہر. یا دوسرا کوئی طریقہ، کوئی روایت مل گئی ہے، متن ایک ہے لیکن سند دوسری ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ طرق روایت الحدیث، جو طبقات ہوتے ہیں راویوں کو، جو سند ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے زیادہ روایت یہ حدیث روایت ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پر تقریباً 30-40 ساتھی بیٹھے ہیں، جو میں بات کروں سب سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ بات آپ آگے نقل کر دیتے ہیں، میں نے سنا فلان یہ بات کر رہا تھا، پھر آگے جس کو آپ نے سنا آگے جا کے نقل کر دیتے ہیں، پھر وہ جا کے آگے کسی اور کو نقل کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں سلسلت السند. سند ایسے بنتی ہے، حدیث ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی حدیث کو، صحابی نے سنا ہے، صحابی نے جا کے تابعیوں کو بتایا ہے، تابع اتباع تابعیوں کو اپنے شاگرد کو بتایا، اسے آگے اپنے شاگرد کو بتایا، اس نے آگے اپنے شاگرد کو بتایا، پھر جا کے جو مصنف ہے امام بخاری مثال کے طور پر، اس نے جا کے حدیث کو صحیح بخاری میں لکھ دیا ہے. یہ سلسلت سند ہے. صحیح بخاری تو حدیث، جس نے حدیث صحیح حدیث ہے، بات ختم ہو گئی. اب کوئی اور کسی اور کتاب میں حدیث، مسند احمد مثال کے طور پر، مسند احمد صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، اب سند ہے کہ نہیں ہے؟ امام احمد حنبل نے اپنے استاد سے، شیخ سے، اس نے اپنے شیخ سے کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچا دیا روایت کو. اب یہ جو سلسلہ سند کا، اس میں لوگوں کے راوی کو نام لکھے ہوئے ہیں. اب کیا اگر مسند احمد میں کوئی حدیث ضعیف ثابت ہو جاتی ہے، یہ من گھڑت، کیا امام احمد حنبل کی غلطی ہے اس میں؟ ضعیف حدیث ہے، اس ضعیف حدیث کو لکھنا چاہیے تھا کہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، دوسرا سوال یہ ہے. کیا غلطی ہے؟ غلطی نہیں ہے. کیوں؟ جب پتہ ہے ضعیف ہے، کیوں لکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تحقیق کا دروازہ بند، تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مجھے یہ سند ملی ہے، یہاں پہ 40 لوگ بیٹھے ہیں سننے والے، میری بات کو جس نے سنا ہے 3-4 لوگوں نے، آگے کسی اور کو جا کے سنا ہے، اس میں سے ایک شخص جو ہے حافظہ کمزور والا نکلا، یا جھوٹا نکلا، یا بدعتی نکلا، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے تو ضعیف، اس میں ضعیف، کسی تو صحیح ہوگی نا آگے جو راوی ہیں. اگر سارے ضعیف ہیں روایات جتنی بھی ہیں سند سارے ضعیف ہیں تو بات ہی ختم، ضعیف ہے. لیکن اگر کسی ایک سے بھی صحیح ثابت ہو گئی، بتاؤ کتنی خطرناک بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ضائع ہو جاتا کہ نہیں؟ حدیث ضائع ہے نا، حدیث تو ضائع ہے نا. اب یہ جو علمی بات، یہ جو حدیث جو صحیح تھی، لوگوں کو حق سے محروم کیا کہ نہیں کیا؟ اب اس کو ذکر کرنا تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے علماء نے کیا کیا ہے، جیسے سند ہے ویسے بیان کر دیا ہے، اور ذمہ داری دوسروں کو سونپ دی، اپنا ذمہ بری کر دیا ہے اور دوسروں کے ذمہ ڈال دیا ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ ہے کہ انسان خود ذمہ بری کر دیا اپنا، اور انصاف کا تقاضے بھی یہی کہ آپ نے جو جیسے آپ نے سنا ویسے اپنے بیان کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے، جو دلیل ہے، جو علم ہے، جو اصل بنیاد ہمارے دین کی، وہ باقی رہتی ہے. جب ضعیف ہے تو بات ہی ختم ہو گئی نا، کسی اور طریقے سے ملا ہے نہیں ملا ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے، کیا اس پوری چیپٹر میں، باب میں، کیا صرف یہی ضعیف حدیث بیان ہوئی ہے یا اور بھی روایت بیان ہوئی ہیں؟ قرآن کی آیات بھی ہیں، کئی احادیث بھی موجود ہیں، اور ایک اس میں ضعیف حدیث بھی آ گئی ہے اس عالم کے نزدیک جس نے لکھا ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اس کے علم کے مطابق، یا ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اس نے دونوں آپشن کے مطابق لکھ دیے، تاکہ اگر صحیح تو الحمدللہ، اگر بعد میں ضعیف ثابت ہوتی ہے تو اس نے اپنا ذمہ بری کر دیا ہے، اور بعد میں لوگ تحقیق کریں گے، بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو اصل جھگڑا ہے، جو اصل مسئلہ ہے، جہاں سے لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں اہل بدعت کہ تمہاری کتابوں میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں، عقیدے کی کتاب اس میں بھی ضعیف حدیث موجود ہے، تو کیا جواب ہے؟ پہلی بات ہے کہ سند موجود ہے، بات ختم ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نکال دیں، نکال دیں اس کو, چلے ضعیف نکال دیں. کیا آپ کا جو مسئلہ جو ثابت کیا گیا عقیدے کا مسئلہ, یہ باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ باقی دلائل کی روشنی میں باقی ثابت ہوتا ہے. اس کی مثال ریسنٹلی میں نے بیان کیا, کتاب التوحید میں شخص محمد ابحاب رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے, اس میں پوری کتاب میں دو تین حوالے جو ہیں احادیث ضعیف ہیں تقریباً. تو لوگوں نے تمہاری یہ شیخ الاسلام اس میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں جبکہ سند نہیں ہے اس میں. ان کے نزدیک ان کے تحقیق کے مطابق حدیث صحیح ثابت ہوئی, لکھ دیا انہوں نے. لیکن جب حوالہ دے دیا ہے کس نے روایت کیا ہے, بعد میں آنے لوگوں نے اسی حدیث کو دیکھا ہے, اس کی پورے سند کو دیکھا, نکال کے جا کے دیکھا, پتہ چلا کہ ضعیف ہے. ہم نے اس کو نہیں مانا کہ ضعیف ہے, لیکن کیا جو تبویب کی گئی ہے باب ہے, اس باب کے متحد جتنی باقی دلائل ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں کیا؟ نہیں. ایک سپورٹیو دلیل ایک ساتھ شامل کر دی ہے, ان کے نزدیک صحیح تھی لکھ دی ہے, لیکن پوری کتاب پر تانا لگانا, یہ کتاب ہی غلط ہے پوری, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے, واضح ہے. یہ تو تھی جو آخری غلط فہمی ہے اس کا ازالہ. اب بات آتی ہے تصنیفات کی, میں پھر سے ایک ریوائز کر دوں جلدی سے تاکہ بات ساتھی بعد میں آئے ہیں. جو عقیدے کے جو تصنیفات ہیں, جو کتابیں لکھی گئی ہیں, صنف کے منہج کے مطابق ایک خاص ترتیب, خاص طریقہ ہے. دیکھیں ہر علم, ہر سائنس میں ایک طریقہ ہوتا ہے, اور یہ طریقہ کون متعین کرتا ہے؟ باہر کے لوگ کرتے ہیں یا اسی فن کے جو ذمہ دار ہیں اور جو جن اصول بنائے ہیں یا محافظ ہیں وہی ہوں گے؟ میڈیکل سائنس میں کوئی انجینئر آ کے نہیں اس اصول بتائے گا, طریقہ بتائے گا. انجینئرنگ سائنس میں کوئی آ کے, کوئی بوٹنی والا ہے, کوئی اور نہیں کرے گا. سب سائنس, ہر سائنس میں اپنے ایک علماء ہوتے ہیں اور ان کو ایک طریقہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علم کی حفاظت کیسے کرنی ہے. منہج سلف کے مطابق جو تصنیفات عقیدے کے موجود ہیں اس کا ایک طریقہ ہے. تو شیخ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے, رول آف ٹو یاد کریں آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اس کے دو طریقے ہیں, یہ دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس میں صرف عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں, کوئی اور مسئلہ ہے نہیں, پوری کتاب عقیدے کے تعلق سے عقیدے کے اصول بیان کیے گئے ہیں. دوسری قسم ہے عقیدے کے اصول بھی شامل کیا گئے ہیں, مستقل عقیدے کی کتاب نہیں ہے, اس میں فروعی مسائل بھی ہوں گے, طہارت کے مسائل ہوں گے, حج کے مسائل ہوں گے, اور اسی کتاب میں عقیدے کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر, اس کتاب کے اندر. تو دو قسمیں تصنیفات ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پھر متقدمین کے طریقہ ہے, متأخرین کا طریقہ ہے, اور ایک بیچ کا طریقہ ہے. متقدمین ہمیشہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں, سند پورا حوالہ دیتے ہیں آپ کو, چاہے مستقل تصنیف ہو چاہے مستقل تصنیف نہ ہو, آپ کو سند کے ساتھ حوالہ کے ساتھ پورا بتا دیتے ہیں. جو دوسری قسم ہے بغیر سند کے ہے, صرف مسئلہ بیان کر دیا ہے بس. اور تیسرا جو ہے متأخرین کا جو ہے, وہ جیسا کہ بعض اہل بدعت کا رد کرنے کے لیے الگ سے مسائل بیان کیے ہیں, الگ سے اصول بیان کیے ہیں, لیکن اس میں سند موجود نہیں ہے. اور بہت سارے یہاں پہ کتابوں کے نام بھی ہیں. مثال کو پوچھے صحیح بخاری کون سی کتاب ہے جس میں عقیدہ مسائل بھی شامل ہے, صرف عقیدے کی کتاب ہے؟ دونوں ہیں, عقیدہ کے مسائل بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, کتاب التوحید عقیدے کے مسائل ہیں, کتاب الانبیاء, کتاب الایمان, کتاب القدر تقدیر کے مسائل, تو سب یہ سب عقیدے کے اصول ہیں. ٹھیک ہے نا, الایمان قول و فعل یزید و ینقص, ایمان قول ہے اور فعل ہے, برتب یہ کم بھی ہوتی ہے, اس کا تعلق عقیدے سے. ٹھیک ہے نا, پورا باب بند اس تعلق سے. اور دوسری مصنفات جو ہیں جیسے کہ کتاب السنہ, کتاب الایمان, کتاب التوحید, ابن مندہ وغیرہ کے جتنے بھی علماء گزمن نے بتائے ہیں, یہ مستقل قسمیں صرف عقیدے کے مسائل ہیں. اور پھر جو اہل بدعت کے رد کے تعلق سے ہیں, الگ سے کتابیں موجود ہیں. تو آپ دیکھیں, اگر اب نمبر لگائیں, واجب نوٹ کر لیں, جتنی میں نے نام لیے کتابوں کے, آپ نے بتائیں کتنی کتابیں ہیں اس کتاب میں, یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں, نمبر لگائیں 1, 2, 3, 4 اس طریقے سے, ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں صرف عقیدے کا مستقل کتاب ہے یا اس میں شامل کیا گیا ہے, تو ٹوٹل کتنی تقریباً کتابیں صرف یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو یہ چند اہم باتیں ہیں آج کے درس کے تعلق سے. اس میں جو خاص بات دیکھیں, بے عقیدے کی کتابوں کی تصنیفات, ان میں سے یہ کتاب جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی, رسالت ابن مزید القیروان مقدمہ جو ہے, ابن مزید القیروانی میں نے پہلے بتایا ہے, یہ عالم ہیں جن کی نسبت امام مالک کی طرف ہے فقہ مسائل میں, مالکی کہتے ہیں انہیں, اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں زیادہ تر فقہ مسائل ہیں, جیسے کتاب الرسالہ ابن ابی زید القیروانی. اس کتاب کا مقدمہ الگ سے لکھا ہے, جیسے شیخ صاحب یہاں پہ شرح میں الگ سے مقدمہ لکھا ہے, دس یہ پوائنٹ بتائے ہیں. تو امام ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ نے بھی اپنے اس رسالے میں جو فقہ کی کتاب ہے بنیادی طور پر, اس کے مقدمے میں چند چیزیں لکھی ہیں. یہ چند چیزیں مقدمے جن کا ذکر کیا گیا ہے, یہ عقیدے کے اصول ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں مقدمت رسالت ابن ابی زید القیروانی, اصل کتاب رسالت الرسالہ لابن ابی زید القیروانی. اس کتاب کا مقدمت رسالت ابن ابی زید القیروانی شرح کیا شیخ عبد الرحمن العباد نے حفظہ اللہ نے. تو پوری کتاب کا نام کیا ہوا, شرح مقدمت رسالت ابن ابی زید القیروانی. بہت آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے, گویا کہ طالب علم کے لیے جیسے کہ ایک پکا ہوا پھل بڑے آسانی سے توڑ کے کھاتا ہے, تو اس کا نام کیا لکھا گیا ہے, قطف الجنا الدانی فی شرح مقدمت رسالت ابن ابی زید القیروانی. اگلے درس میں انشاءاللہ جو متن ہے, صرف پورا متن ایک درس میں انشاءاللہ کوشش کروں ختم کرنے کی, ذرا تیار ہو کے آنا. ایک اجمالی طریقے کا ذکر ہوگا پوری کتاب کا, جو پورا انہوں نے مقدمہ میں لکھا ہے, جلدی سے گزر کے جائیں گے بغیر کوئی دلیل بیان کرنے کے, صرف مسئلہ بیان کرنے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے. پھر شرح میں آ کے بعد میں جتنی بھی درست وہ شرح کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے, جو اصل کتاب کا طریقہ جو شیخ صاحب نے اپنایا ہے حفظہ اللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. نظم کے علاوہ, نظم ضرورت نہیں, نظم ایکسٹرا انہوں نے کر دیا, کیونکہ اس رسالے کے بعض علماء نے, اتنی معروف و مشہور رسالہ ہے, کسی نے نظم کے طریقے سے جیسے شعر و شاعری ہوتے ویسے اسی متن کو بیان کیا ہے, اور بعض نے ایسے شرح کی ہے بغیر اس کے. تو جو اصل متن ہے کہ پیج نمبر کیا بنتا ہے دیکھیں آپ, ہاں پیج نمبر 44 سے, اگلے درس میں انشاءاللہ 44 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تین کتنی پیجز ہیں, تین پیجز ہیں, 48 تک ہے میرے پاس, آپ کا کتنا ہے, یہ 48 ہے نا, ٹھیک ہے 48 تک ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مجلس میں کوشش کریں گے ختم کرنے کی, نہیں تو پھر دو میں کر دیں گے انشاءاللہ. آپ نے دفعہ گو تھرو کرنا پڑھ لینا ہے, اور آپ جو ہمارے پاس جو ترازو 11 مسائل جو عقیدے کے اصول بیان کیے ہیں, ان میں دیکھیں میں سے کون سا ہے, تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور مضبوطی ہوگی انشاءاللہ. کیا دس ہیں؟ نہیں نہیں, عقیدے کے اصول اوور آل جو پہلے پڑھ چکے ہیں, ان میں سے جو آپ کو یعنی مختلف کتابوں میں بعض کا ذکر ہے, بعض کا نہیں ہے. تو میں جو بتایا تھا پورا تقریباً 11 بتایا, تو 12 جو ہوتا ہے تقریباً متفرقات تھے. تو کون سی 11 ہے آپ فنگر ٹپ سے یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ, جب آپ پڑھیں تو انڈر لائن کریں, دیکھیں کون سا ہے عقیدہ کا اصول ہے, تاکہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں, اور پھر شرح میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. 12 جو ہے وہ متفرقات ہیں, ہاں تو اصل جو ہے وہ 11 ہے. 12 متفرقات, بعض وہ اصول جو عقیدے کے نہیں ہیں, فقہی مسائل بھی سمجھے ہیں بعض مسائل, لیکن عقیدے کے اصول میں بیان کر دیا گیا تاکہ اہل بدعت کا رد کر دیا, جیسے کہ امس علی الجوربین, جوڑوں پہ مسئلہ کرنا. اب یہ مسئلہ کیا ہے, عقیدہ کا مسئلہ تو نہیں ہے, یعنی بدعت نے جب سختی سے رد کیا ہے تو اہل سنت نے اس کا جواب ویسے دے کے عقیدہ کے اصول میں بیان کر دیا, تاکہ تمیز ہو سکے اہل سنت کا اہل بدعت کا. ذم الکلام بھی ہے, اہل کلام کی مذمت کرنا, یہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اور مطلب میں بتایا بھی ابھی, پوری کتاب لکھی گئی ذم الکلام میں امام بھراوی رحمہ اللہ کی, علم کلام کی مذمت کی گئی ہے. اور بعض لوگ آج دور حاضر میں یہ اسی ناتان کے کہتے ہیں کہ ہم اصول میں اہل کلام کی بات کو مانیں گے, اصول عقیدے میں ایمانیات میں, یعنی سلف کے زمانے میں مذمت کی جاتی تھی، نہیں مانتے تھے، منع کرتے تھے، اور بعض لوگ آج اسے علم کی اساس و بنیاد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے؟ بتائیں شیخ ابن تیمیہ جتنی کتابیں ہیں، ابن تیمیہ جتنی کتابیں ہیں عقیدہ کے تعلق سے، سند تو نہیں ہے اس میں. ابن القیم کی کتابیں دیکھ لیں آپ، سند کے بغیر ہیں. کتاب التوحید ہم پڑھتے ہیں امام حمد الرحمٰ رحمہ اللہ کی، سند نہیں ہے. یہ طریقہ متأخرین کا ہے، انہوں نے مختصر کر دیا ہے سند کے ساتھ. دیکھیں جب ہمتیں کم ہوئی تو پھر طریقہ بھی علماء نے بڑا آسان کر دیا. اگر پوری سند کے ساتھ بیان کر دیتے تو طالب علم کو سند بھی پڑھنا ہے، پھر متن کو دیکھنا ہے، پھر اصول کو سمجھنا بھی، اسے یاد بھی کرنا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو انہیں مختصر کر کے صرف یہ اصول بیان کر دیے، اور حوالے ہم سب جانتے ہیں، رواح البخاری، جیسے امام محمد رحمہ اللہ کتاب التوحید میں بتاتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں متفق علیہ ہے، یا ابو داؤد نے، ترمذی نے، کہاں پہ حدیث موجود ہے. آپ حوالہ دے دیں، آپ جا کے دیکھیں، تحقیق کریں کہاں پہ. اور آج کل تو ویسے تحقیق کا آسان طریقہ ہے، یہ آپ کے پاس جو اسمارٹ فون ہے، آپ جا کے حدیث لکھیں، اس کے آپ حوالہ پوچھ لیں، اور آگے لکھیں علامہ البانی اس حدیث بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر متفق علیہ حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، گوگل سرچ کریں اور آگے لکھیں الالبانی، فوراً آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. کتنا آسان ہو گیا.
سنت کے تعلق سے آپ نے بات کیا کہ جو اگر 12 راوی ہے، اس میں جو نا 2 راوی اگر کذاب ہے تو کیا
پوری روایت ختم؟
پوری ختم،
جبکہ 10 صحیح ہے. 10
کیوں گرا دیتے
ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آگے جھوٹا جو ہے، اب جھوٹے نے جھوٹ بولو پر ہو ہی نہ وہ، اب ایک جھوٹا راوی آ گیا ہے، اب جھوٹے نے جھوٹ بول کے آگے کسی کا نام لے دیا ہے جو جھوٹا.
نہیں، اگر آپ 1, 2, 3, 4 اگر سند میں 10 راوی ہے، 8 تک صحیح ہے، باقی 9, 10 اگر غلط ہے تو پوری
یار بتا رہا ہوں، جو ایک غلط ہے جھوٹا ہے، کیا سب اس نے اوپر والے نام صحیح لیے ہیں؟ آٹھویں نمبر والا جھوٹا ہے، جو اس سے پہلے 7, 6, 5, 4 اوپر والے کسی کا نام غلط لیا، جھوٹا تو ہے بندہ. یار جھوٹا جھوٹ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ یہ تو کہہ رہا ہوں، دوسری روایت دیکھیں گے آپ نا، دوسرا طریقہ دیکھیں گے نا، دوسری سند دیکھیں گے نا آپ نا. یہ سند تو کہیں نا پوری، یہ پوری سند گئی. یار دیکھیں نا، یہ اس علم کی حفاظت کیسے کی گئی؟ میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، اور بہت سارے پیچیدہ مسائل میڈیکل سائنس دیکھیں گے، اسے ترقی نہیں ہوئی. اصول ہیں، گائڈ لائنز ہیں. واللہ میں نے علم الحدیث کے جو اصول دیکھے نا، کوئی سائنس کا مقابلہ نہیں ہے، کسی سائنس کا مقابلہ نہیں. واللہ یا کیسے ممکن؟ آپ دیکھیں جب کہتے ہیں راوی کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، پتہ کیا کہا ہے؟ جتنی نام موجود ہیں، اس بندے کی پوری بایوگرافی جانتے، اس کا باپ ہی نہیں جانتا ہوگا جس اس کو پیدا کیا ہے. یہاں تک بھی لوگ گئے ہیں کہ جانور کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اگر اس کے پاس گدھا ہے گھر میں تو گدھے کے ساتھ کیسا تعلق ہے اس کا. یار آپ نے حدیث لینی ہے، اس کی زندگی پوری دیکھنی ہے، شادی کہاں پہ کی گئی ہے، اس کی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ ایسے بھی سچا ہے جھوٹا ہے، یہ حافظہ کیسا ہے، عدالت الراوی کیا ہوتا ہے، عدل ہے راوی، ایسے بات ہم نے عدل کر دی ہے. دیکھیں دو مہینے سفر کر کے آپ جانا ہے ایک حدیث کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہتے ہیں سند العالی، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس راوی تک جو جس نے کتاب لکھی ہے، کم راوی ہوں گے اتنی اس کی سند اوپر ہوگی، عالی ہوگی، اور جتنی راوی زیادہ ہوں گے اس کی سند کم ہوگی. اگر تعارض ہو جائے کس کو آگے کیا جائے گا؟ عالی سند کو. ایک حدیث موجود ہے، پتہ چلتا یہ روایت کسی اور کے پاس ہے، اور 2 مہینے کا سفر ہے، کیا کرتے؟ یا میرے پاس تو ہے پہلے سے، میں ایک سفر کروں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے ضعیف ثابت ہو جائے، وہ سند اس کی کم ہو، یہ عالی سند ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، وہی حدیث دوبارہ لکھتے تھے، اور ایک راوی دو راوی کم ہو جاتے تھے. اسے کہتے ہیں ہمت.
میں نے سنا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے بھی ذکر کیا تھا اس تعلق سے کہ حدیث کی جو علم جو محفوظ کیا گیا ہے، اس میں کچھ رافدہ بھی جو ہے ان کے بھی نام شمار موجود ہیں، ان کے بھی نام ہے اس کے اندر، اس سے تاکہ دین کو جو محفوظ کرنے کے لیے وہ
اب رافدہ نہ کہیں، اب شیعہ کہیں، فرق ہے دونوں میں؟ ہاں پلیز تو بی کیئرفل، رافضی کا تو کسی روایت میں نام ہی نہیں ہے، نہ کوئی رافض نہیں ہے، شیعہ ہے، خوارج ہیں، اہل بدعت میں سے، بعض علماء نے ان کی روایات کو لیا ہے، عبدالرزاق الصنعانی امام احمد حنبل کے استاد ہیں، معروف محدث ہیں، لیکن اس میں تشیع موجود تھا، لفظ یہ تشیع موجود تھا، چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ دیا، ایسے چھوڑ دیں، میں پوچھ رہا ہوں چھوڑ دیں کیا، تشیع ہے تو چھوڑ دیں، لفظ تشیع شیعہ متقدمین شیعہ متاخرین، جو شیعہ اس زمانے میں تھے نا، روایت کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے سے لے کے آپ دیکھ لیں، اس میں رافضیت نہیں تھی، کیا فرق ہے دونوں میں بتاتا ہوں، میں ذرا سمجھے ذرا، تشیع شیعہ اسے کہتے ہیں جو مددگار ہو، یار مددگار دوست، جو آپ کی مدد کرے، آپ کو سپورٹ کرے، عام لفظوں میں اسے شیعہ کہتے ہیں، میرے شیعہ میرے دوست ہیں، آپ کے شیعہ آپ کے دوست ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، عام تو اسے شیعہ کہتے ہیں، سید علی کے زمانے میں بعض صحابہ سیدنا علی کو افضل سمجھتے تھے سیدنا عثمان سے، کس اعتبار سے افضل؟ خلافت کے تعلق سے نہیں، فضیلت کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں، پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے والد کے گھر میں ہوئی، ابو طالب کے، پھر سر علی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوئی، بچپن میں سب سے پہلا بچوں میں ایمان کسی نے قبول کیا؟ سر علی بن ابی طالب نے، یہ فضیلت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی سید فاطمہ سے ان کی شادی ہونا، پھر سید حسن حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو یہ جتنے فضائل کو دیکھیں گے آپ نا، تو سید علی اس تعلق سے افضل ہے۔ دوسری طرف دیکھیں سید عثمان بن عفان، اگر دونوں کمپیئر کریں، اصل تشیع کہاں سے لفظ آئے بتاؤں میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ایک نے دو بیٹوں سے شادیاں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب بات کرتے ترتیب کی خلفاء راشد، اور پھر ان کو جو فضل ہے کیونکہ غنی تھے، عثمان غنی صاحب مال تھے الحمدللہ، اللہ وسع الدین کو رزق میں مال میں الحمدللہ، اللہ کے نام پر صرف کرنا، بہت سارے ایسے اوقات تھے جو بہت تنگی تھی، بہت ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو جہاد کے لیے، مال کے لیے، تیاری کے لیے، تو بغیر حساب کے دے دیتے تھے، پورا لشکر کو تیار کرنا جنگ کے لیے معمولی بات نہیں ہے، پانی کا کنواں بیر اروما جو کنواں پورا کنواں خریدنا اور منہ بولی قیمت پر، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتے تھے پانی پہ، یہودی کا کنواں تھا، آج بھی موجود ہے، یہ اپنی جگہ فضیلت ہے، جب بات ترتیب کی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ دوسرے کون، تیسرے کون، چوتھے کون، یہ بات ہوتی ہے، سب سے پہلے بکر صدیق کا نام آتا ہے، پھر سیدنا عمر کا نام آتا ہے، پھر سیدنا عثمان کا نام آتا ہے، پھر سیدنا علی کا نام آتا ہے، یہ ترتیب جو ہے یہ خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا فضائل میں، مناقب میں سیدنا علی افضل ہیں، ان کو کہا کہ سیدنا علی کے شیعوں میں سے، پھر جب جنگ صفین وغیرہ ہوئی، اس میں دیکھیں ایک لشکر ایک گروہ سیدنا علی کے ساتھ تھے، دوسرے سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے، جنگ جبل میں یہی مسئلہ ہوا تھا، کوئی سیدنا علی کے ساتھ تھے، کوئی سیدنا زبیر عوام، سیدنا طلحہ، سیدنا عائشہ کے ساتھ تھے، تو جو سیدنا علی کے ساتھ وہ کہتے تشیع، سپورٹ کرنا، مدد کرنا، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی، یہاں پر یہ کہ یہ فلان جو ہے سیدنا علی کے شیعوں میں سے ہیں، کیا عقیدے میں کوئی کھوٹ تھا، عقیدے میں کوئی غلطی تھی، کیا کہتے قرآن تحریف شدہ ہے، کیا تقیہ کا کوئی عقیدہ تھا، کیا نعوذ باللہ متعالیٰ کا کوئی بدعقیدگی تھی، جتنی بھی آج کیا صحابہ کو تکفیر کرنا، کسی صحابی نے سیدنا علی سے لے کر سر ایک لشکر جتنے صحابی تھے، اپنے جو مخالفین صحابی کے خلاف تلوار اٹھائی، کافر سمجھتے تھے، کیا سیدنا معاویہ کی تکفیر کی ہے؟ تو یہ بدعقیدی کہاں سے؟ سیدنا علی یعنی سیدنا عائشہ خود آئیں گھر سے نکلی جنگ جمل میں، کیا سیدنا علی نے سیدنا عائشہ کے خلاف کوئی بات کی ہے، کوئی بد کلامی کی ہے؟ نعوذ باللہ، کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی شیعہ موجود تھے اس زمانے میں، بعد میں ان کی سپورٹ کرنے والے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ سیدنا علی کے مناقب افضل ہیں، فضائل افضل ہیں سیدنا عثمان سے. لیکن ان لوگوں میں یہ اختلاف نہیں تھا کہ خلافت کا حق کس کا ہے. سیدنا علی کا تیسرا نمبر ہے، چوتھا نمبر، اس پہ اختلاف ہی نہیں تھا. تو ایسے راوی موجود ہیں کہ کتب الستہ میں ان کے علاوہ بھی، جن کو کہا گیا کہ ان میں تشیع موجود ہے، یعنی یہ شیعہ راوی ہے. کون سے شیعہ؟ یہ رافضی جو آج کل کے کہتے ہیں قرآن محرف ہے، کہتے ہیں صحابہ کافر ہیں، امہات ان کو تکفیر کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں واللہ. دوسری بات، خوارج کی روایت کیوں لی ہے؟ کیونکہ ہم علم حدیث میں دیکھتے ہیں راوی کو کہ وہ سچا کہ جھوٹا ہے. خوارج کے نزدیک جھوٹ بولنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. کبھی جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ نہیں بولتے. اس شرط پر ان کی روایت کو لیا گیا جو اہل بدعت ہے، شرطوں پہ لیا گیا ہے. وہ کیوں نہ لیتے؟ اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ حدیث جو ہو سکتا ہے کہ سو طریق سے ہو جائے. اب یہ خارجی راوی ہے، روایت میں موجود ہے، خارجی راوی ہے. اگر اس کو ہم گرا دیں پوری روایت کو اور کسی اور سند سے روایت موجود نہ ہو، یہ علم تو گیا نا. کہتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، کسی عام بندے کا قول نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں کہ لیا بھی جائے یا رد بھی کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو وحی کو چھوڑ دیں گے ہم؟ ہاں، اگر یہ جو راوی ہے اور خارجی ہے، اپنی کسی بھی بدعقیدگی کے لیے کوئی روایت پیش کرتا ہے، تو وہ روایت جو اس کے عقیدے کے مطابق، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن کیونکہ وہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بول اس کے نزدیک کفر ہے، تو کفر کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس لیے بعض محدثین نے ایسی راوی کی روایت کو لے لیا گیا ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے، سند ہے، سند کو دیکھ لیا ہے، سند آپ کو دے دی ہے، آپ پوری زندگی تحقیق کریں، اس پہ فیصلہ کریں. اس علم کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، بات اصل مقصد یہ ہے. واللہ اعلم. چھوٹا سا وقفہ ہے. کون جب تک جھوٹ اس پر ثابت ہے، سمجھیں، جب تک جھوٹ راوی پر ثابت ہے اور اس کی توبہ، صرف توبہ نہیں، کسی توبہ کی بھی اور عام بھی ہوئی، سب تک پہنچی اس کی توبہ، تب تک یہ جھوٹا ہی ثابت ہوگا. یا روزمرہ زندگی میں آپ کے حلقہ احباب میں ایک جھوٹا ہے، اس نے توبہ کی ہے اپنے رب کے بیچ میں، اسے ظاہر نہیں کیا ہے، پتہ نہیں ہے، اس کے بعد مانو گے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے؟ مانو گے؟ یار توبہ تو کی اس نے، ہمیں نہیں پتہ. روزمرہ زندگی میں ہم یہ کام کرتے ہیں اپنے دنیا کو بچانے کے لیے، تو دین کو بچانے کے لیے. کتنا خوبصورت قاعدہ ہے، جب راوی پر کوئی تہمت لگا دی گئی ہے، جب تک اس سے بری نہیں ہوتا علی الاعلان اور منتشر برات نہیں ہوتی، تو اصل قاعدہ یہ کہ وہ اپنے اس حال پہ باقی رہے گا. اس کو چھوڑ میں آپ کو اور بات بتاؤں، مجہور راوی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس میں کوئی جرح تعدیل معروف نہ ہو. سند میں ایک بندہ آ گیا ہے، نام دیکھا ہے، کون ہے پتہ نہیں ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی عدل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. جرح تعدیل کسی عالم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، مجہور راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے. ان نون ہے نا بندہ، تو نون ہے بندہ، فلان بن فلان ہے، پتہ ہے یہ بندہ فلان ہے، مبہم اور ہے، مبہم پتہ نہیں ہے کون، نام ہے پتہ نہیں، کون ہے پتہ نہیں، اس کو ذات کے بارے میں کوئی نہیں پتہ نہیں جانتا. یہ فلان بندہ جانتے کہاں پہ رہتے، کون ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن کس نے جرح تعدیل نہیں کی اس کے بارے میں؟ کیا چھوڑ دیں گے کیونکہ مسلمان ہے، سچا ہے؟ یا لازمی دیکھیں گے کہ اس نے یہ واقعی اس قابل ہے کہ روایت کو روایت کی روایت کرے یا نہ کرے؟ کیونکہ شرط کیا ہے؟ صحت کے پانچ شرطیں ہیں نا، ان سے جو عدالت کے تعلق سے ہے کہ عدل ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ثقہ، ثقہ کون ہوتا ہے؟ ثقہ کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عدل ہے اور ایک حافظ اس کا چھوٹے کا ہو. سو حافظہ کیسے پتہ ہے ہمیں؟ چلو عدل تو ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اس کا حافظہ کیسا ہے؟ حافظہ کے کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب اس فن کے جو ماہر علماء ہیں وہ تک وہ ہمیں نہیں بتائیں گے. جب پتہ چل گیا کہ کیسا راوی ہے اور جہالت دور ہو گئی ہے الحمدللہ, اب کہاں سے پتہ چلے جہالت دور ہوئی کہ نہیں؟ سند سے. سند آپ نے دے دی ہے, اب محققین تحقیق کریں گے. پتہ چلا دسویں بندے کو, نو کو پتہ نہیں چلا, دسویں پتہ چلا یار اس کے بارے میں فلاں نے بات کی ہے اور اس کی تعدیل کی ہے کہ راوی جو ہے یہ ثقہ راوی ہے, الحمدللہ قبول کر لیے. کسی روایت دیکھا کہ راوی جو مجہول تو پتہ چلا کہ اس کا حافظہ کمزور ہے, ضعیف روایت ہے, یا جھوٹا کذاب ہے, موضوع روایت ہے. سند دیکھیں, سند کتنی پاورفل چیز ہے. آج تک کسی علم میں سند دکھا دے مجھے. میڈیکل سائنس ہمارے پاس ہے, اصول ہے میڈیکل سائنس کے, سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. گائڈ لائنز ہیں, بتائیں گے ہم ویسے کام کرتے ہیں. سب سے میڈیکل سائنس کی بات ہوں, سب سے کریٹیکل چیز, خطرناک چیز پتہ کیا ہے میڈیکل سائنس میں؟ بتا دو کیسے بدلی ہے, بتا دو کتنی کمزور سائنس ہے. سب سے زیادہ اہمیت وہ خطرناک چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سی پی آر. سی پی آر کیا ہوتا ہے؟ کہ اب جب بندہ دل رک جاتا ہے, سانس رک جاتی ہے, آپ مصنوعی طور پہ خود اس کو ریوائیو کرنے کے لیے سی پی آر کرتے ہیں, کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. یہ گائیڈ لائنز تھے جو ہم نے پڑھے تھے اپنے زمانے میں, اب وہ بدل چکی ہے. ہمارے تھا اے بی سی ڈی پھر ای, چلو اے بی سی ڈی ای, ابھی سی اے بی ہو گیا ہے, سی پہلے کر دیا ہے. اے سے ہوتا ہے ایئر وے, بی سے بریدنگ, سی سے سرکولیشن. پہلے سب سے پہلے ہم سانس کو بارے میں دیکھتے, منہ سے اوپر کرتے تھے تاکہ سانس آ جائے, ٹھیک ہے نا, بریدنگ زور کرنے کے پھر جا کے ہم کمپریس کرتے تھے. اب یہ گارڈن بدل چکی ہے, اب کیا ہے, اب سی سرکولیشن, اے ایئر وے, بی بریدنگ, ڈی ڈیفیبریلیٹر, پھر اپینیفرین, ای انجیکشن, اپینیفرین جو ہے انجیکشن, یہ اے بی سی ڈی ای, ٹھیک ہے نا. جو پہلے تین ہیں وہ بدل چکے ہیں, پہلے 15 تھے کمپریشنز چیسٹ پہ اور دو بریدنگ تھی, اب 30 اور دو کر دیے گئے ہیں. سب سے کریٹیکل چیز بدلی ہے میڈیکل سائنس میں. کیوں؟ کیونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. ہماری ریسرچ ہوتی ہے میڈیکل سائنس میں, ہم تجربے کرتے ہیں, تجربہ پاس ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا, اس کو نشر و اشاعت کر دی گئی, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ بات کے تقریباً 20 سال کے بعد, 15 سال پتہ چلا کہ اس میں کوئی خامی ہے, اس کو ٹھیک کر دیا گیا, پھر اس کو دوبارہ ٹھیک کیا, اب آگے اس کو مزید تحقیق ہو رہی ہے, مزید بہتری کی. دیکھیں سب بہتری کے لیے, اور اچھی بات ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ پہلے 15 دو تھی کمپریشنز, اب 30 دو کر دی گئی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ جب 15 سے زیادہ کر دیے گئے تھے نا تو سروائیور ریٹ بڑھتا گیا. جب اے بی سی تھا ایک سروائیور ریٹ تھا, پورے ڈاکومنٹری چیزیں ہیں نا, ایسے نہیں کوئی ہوائی نہیں. 10 سال کے بعد دیکھا گیا ہے کہ جب اس کمپریشن کو پہلے کیا گیا بریدنگ سے تو سروائیور ریٹ بڑھ گیا ہے. مطلب یہ تھا پہلے ہم نے بریدنگ نہیں کرنی, پہلے ہم نے کمپریشن کرنی. وجہ کیا ہے, اور کامن سائنس کی بات بھی ہے حقیقت, ہوتا کیا ہے, آکسیجن خون میں ہوتی ہے, جب دل رک گیا, اب جب پہلے سانس دیتے ہیں منہ سے, مصنوعی سانس دیتے ہیں, آکسیجن پہلے دیتے ہیں آپ, وہ تو خون میں پہلے سے موجود ہے, خون رکا ہوا ہے. تو سب سے پہلے کیا کریں, دیکھ دماغ کو 4 منٹ چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اگر 4 منٹ کے اندر, 5 منٹ میں اگر خون نہ گیا تو دماغ مر جاتا ہے, اور برین ڈیڈ بندہ مر ہی جاتا ہے ویسے عام طور پہ. تو جلد سے جلدی پہلے کیا کرنا ہے, اپنے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. سیکنڈز وہاں پہ قیمتی ہوتے ہیں, والا سیکنڈز. تو جب وہ کمپریس کرتے ہیں, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جو خون رگوں میں رکا ہوا ہے اس میں آکسیجن تو ہے نا, تو پہلے کیا کرو, کمپریس کرو تاکہ دماغ تک خون جلدی پہنچے. وہاں پہ وقت ضائع نہ کرو کہ آپ نے پہلے ایمبو بیگ نکالنا ہے, پھر آپ نے سانسوں کو موو کرنا ہے, پھر آپ کے کتنے سیکنڈ یہاں پہ ضائع ہو گئے. اوپر بیچارہ کب سے پڑا ہے وہ بیچارہ. وہ تو جب چیسٹ کمپریشن پہلے کی ہے, پہلے 15 تھی, جب 30 کی ہے تو دیکھا واقعی سروائیو ریٹ واقعی بڑھ گئے, وہ کئی لوگ جو ہے دوبارہ واپس آئے الحمدللہ. یہ میڈیکل سائنس ہے, سب سے خطرناک مسئلے کے بات میں کر رہا ہوں. بدلی ہے, انسان کے بارے میں قانون ہے, ترقی اچھی بات ہے, ترقی کرنی چاہیے, ہو بھی رہی الحمدللہ. یہ جو بات کریں علم حدیث کی, کوئی قانون بدلا ہے؟ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جرح و تعدیل علماء نے علم بتا دیے, راوی ہیں ان کے بارے میں پورا تحقیق کر دی گئی ہے. لیکن علم ترقی دو لوگوں کی برابر ہوتی ہے کیا؟ کوئی زیادہ محنت کرتا ہے زیادہ اس کے پھل ملتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے اس کو اتنا ہی پھل ملتا ہے اس کو. لیکن علم کے اصول ہیں, اور کسی بھی علم کی بقا کے لیے اس کے اصول ضروری ہیں، کوئی علم بغیر اصول کے نہیں رہ سکتا. جس علم کے کوئی اصول نہ ہو وہ علم نہ پائیدار ہوتا ہے نہ اس کی کوئی بقا ہوتی ہے. اب تفسیر کا علم دیکھ لیں آپ، حدیث کا علم دیکھ لیں، اسماء و رجال کا علم دیکھ لیں، فقہ کو دیکھ لیں. یہ جی سارے ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں کہ صرف چار کیوں ہیں، ہزاروں علماء موجود تھے، فقہاء موجود تھے، صرف چار نام آتے بس، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، باقی کہاں ہیں؟ اس علم کو محفوظ کیا، شاگردوں نے کیا ہے، اس کے اصول بنائے ہیں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ آگے اپنے شاگردوں کو اہتمام کو کہا ہے، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے اس کو درج کیا ہے، کتابی شکل میں لکھا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا ہے. اور جیسے ایک مالدار انسان وراثت میں مال، بہت سارا مال چھوڑ کے جاتا ہے، ان علماء نے وراثت میں اس علم کو چھوڑا ہے، جو آگے جا کے ان کے شاگردوں نے آ کے اس کو آگے اس کو تہذیب کی ہے، اور اس کو کمپائل کیا ہے، پھر اس کو لکھا ہے، پھر اس کے مختلف طریقے سے اس کو، چھوٹی تصنیفات بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، مطولات بڑی بھی ہیں، لمبی لمبی سب موجود ہے. اس طرح سے علم کی بقا ہوتی ہے. واللہ اعلم.
اس کا مطلب ہے کہ خوارج عقیدے میں منہج میں صحیح نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے ان سے علم لیا،
صرف روایت کی حد تک کہ روایت راوی کے بارے میں جو بول رہا ہے سچا ہے کہ نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے نا. باقی وہ اب حدیث میں کیا ہے سمجھے ذرا، خوارج کے بارے میں جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صحابہ کو مخاطب ہو کے نماز کیسی ہوگی، قرآن کیسے پڑھیں گے، خصوصی طور پر نماز پڑھیں گے، آپ نماز کو حقانی نظر سے دیکھو گے، اور قرآن پڑھیں گے نہ، یہ جو تراقی ہوتا ہے نا، حلق حلق سے اترے گا نہیں، یعنی مسلسل قرآن کی تلاوت. نماز جب صدر عبداللہ بن عباس مناظرے کے لیے گئے جنگ نہروان سے پہلے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مصافحہ کیا نا، ہاتھ ملایا، یہ ہاتھ بالکل سخت سخت ہے، بالکل سجدے کر کر کے ان کے چہرے پر، ان کے ان کو جب دیکھا وہاں پہ وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، نماز کا اہتمام. یہ لوگ ان کی پتہ غلطی کیا، غلو سے کام لینا، حد سے تجاوز کرنا، جب کسی بھی چیز حد سے تجاوز کر دیتے ہیں تو اصل کو آپ نے چھوڑ دیا نا. حد سے تجاوز، ہم سے مطالبہ کیا کیا گیا ہے، صرف عمل کرنا، بہت زیادہ عمل کرنا یا صحیح عمل کرنا.
صحیح
ختم. کیا خواری صحیح عمل کیا؟ اگر صحیح ہوتا تو آپ سب کی مذمت نہ کرتے. یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نماز حقار کے نظر سے دیکھو گے، مطلب یہ نہیں کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، غلوب سے کام کریں گے. قرآن حلق سے اترے گا نہیں، مطلب کیا ہے؟ دو مطلب، ایک سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، دوسرا سمجھیں گے نہیں، دل تک نہیں اترنے دیں گے، زبان کی حد تک ہوگا بس. یہ خوارج نے کیا ہے، دل تک گئے، مسئلہ کو سمجھا ہے. اگر دل تک جاتا قرآن مجید کی آیات، دل میں اطمینان ہوتا، سکون ہوتا، اور اس کا صحیح تفسیر کو سمجھ لیتے، جو سلف کی تفسیر ہے، کبھی سیدنا علی کی تکفیر کرتے، صحابہ کی تکفیر کرتے؟ ناممکن ہے، سبحان اللہ. اس لیے خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں تھے، کسی زمانے میں دیکھ لیں آپ، اہل حق میں سے خوارج کتنی لشکر نکلے تھے، سیدنا علی کے زمانے میں ہزار کی تعداد تھی، بتاتے کہ 8,000 تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس نصیحت کے بعد 4,000 جنہوں نے توبہ کر لی، باقی 4,000 رہے، اور 4,000 کے خلاف جنگ ہوئی اور سب کو ختم کر دیا، سوائے چند لوگ تھے جن میں عبدالرحمٰن بن ملجم بھی شامل تھا، جس نے بعد میں سیدنا علی کو شہید کیا اور قتل کیا. تو خوارج جو ہیں خلوص سے کام لیتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے عبادت میں، اور عقیدے میں یہ ہوا. دیکھیں کئی لوگوں نے یہ بات بیچ میں آگے چلے، قرآن کی تفسیر، بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے حدیث کو قرآن پہ تولنا ہے پھر قبول کریں گے حدیث کو. حدیث کو قرآن کے طول پہ اگر آپ، کیوں کہتے ہیں راوی جو ہے ان کا اپنا معاملہ ہے، راوی دیکھیں ضعیف ہے، کس نے جرح کیا، کس نے تعدیل کی ہے، یہ بڑا معمہ ہے، چھوڑیں اس کو، یہ اصل ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیسے حدیث کو دیکھیں پرکھیں صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ کہتے ہیں نا قرآن مجید اللہ کے پاک کلام ہے، سچی کلام ہے، آپ کیا کریں، حدیث کو تولیں قرآن پہ، مطابق تولیں، مخالف ہے تو چھوڑ دیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیوں غلط ہے؟ بات تو خوبصورت ہے نا، قرآن حق ہے، اللہ کے پاک کلام ہے، کوئی شک ہے اس میں راوی جیسے ضعیف راوی ہے یا ضعیف یا ثقہ راوی ہے؟ تو اللہ کے پاک کلام ہے، یہ جھنجھڑی ختم، صحیح کا ضعیف ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. حدیث میں دو چیزیں دیکھتے ہم، صحیح اور صریح، صحیح ہے کہ نہیں، پہلے صحیح ثابت ہے، کیا اس مسئلے کے لیے دلیل بنتی ہے کہ نہیں، صریح ہے کہ نہیں، یہ دوسری بات ہے. جب دونوں پاس ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ روایت دلیل بنتی ہے. قرآن کی آیت میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز ہوتی ہے، صحیح تو ہے نا، اللہ کے پاک کلام بات ہی ختم ہے، لیکن کیا صریح ہے کہ نہیں، کیا یہ آیت اس مسئلے کی دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی. یہاں پر ہے نا، ذرا اصل مسئلہ تو یہ ہے. اب یہاں پہ آتے آپ کی فہم، آپ کی سمجھ، آپ نے اس آیت کو سمجھا کیسے ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے اور اس کو دلیل بنائیں گے. خوارج نے کہا نعوذ باللہ سید علی کافر ہیں، اور جا کے کہا آپ نے کفر سے کام لیا ہے، آپ کافر ہوگئے، دوبارہ کلمہ پڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کل یہی لوگ شیعہ تھے، سید علی کے ساتھ تھے جنگ میں. جب فیصل و جنگ صفین میں جنگ روک دی گئی، جنگ بندی ہوئی، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، تو کیا پتہ غلط فہمی ہوئی، کہتے یہ فیصلہ قرآن کا نہیں ہے، یہ فیصلہ لوگوں کا ہے، رجال کا ہے، تم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. اللہ کا فیصلہ ان الحکم الا للہ، دلیل یہ ہے، قرآن کی دلیل ہے کہ نہیں، یہ آیت کا حصہ ہے کہ نہیں، یہ تورات یا انجیل کا کوئی حصہ ہے. تو سیدنا علی کی تکفیر کی دلیل کہاں سے لی ہے؟ قرآن سے لی ہے، ان الحکم الا للہ. اور اس کے ساتھ کیا، جو من حکم انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، حکم سے حکم اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، جس میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کہ تو وہ کافر ہے، بات ہی ختم کر دی. اب آتے ہیں اس غلط فہمی پر کہ حدیث قرآن پہ تولو پھر کہو کہ صحیح کہ ضعیف ہے. اب خوارج نے اس آیت کو یوں سمجھا ہے اور صحابہ کی تکفیر کی ہے، اب کیا یہ آیت اس قابل ہے ان کے نزدیک اس پہ تولا جائے حدیث کو؟ جب فہم مختلف ہو گئی نا، جب ہماری فہم متحد ہوگی پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، فہم مختلف ہے سب کی، کہتے نہیں جو صحیح فہم ہے وہ لیں گے ہم. آپ کو کسی نے بتایا کہ صحیح فہم کیا ہے؟ یا تو منہج سلف پورا اپنائیں آپ، منہج سلف مطابق بات کریں آپ، منہج سلف کیا ہے، فہم السلف انہوں نے کیسے سمجھا ہے اور کیسے اس پہ عمل کیا ہے، اس پہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے. کہتے پھر جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی ہم دیوار پہ جب ماریں گے اسے. وہ کس نے کہا ٹکرا رہی ہے؟ پہلے تو بات تو یہ ثابت کرو نا، ٹکرا تو تمہارے ذہن کی بات ہے نا، کیونکہ سب کے رجحانات ہوتے ہیں. میں جو میرا رجحان ہے نا، میں اس کے مطابق روایت کو دیکھوں گا، پھر قرآن کی آیت کو دیکھوں کہاں پہ، پھر جب دیکھوں گا کہ کوئی میرے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کا، قرآن کی اس آیت پہ جا کے میں اس کو تولوں گا جو میرے رجحان کے مطابق ہے، اور حدیث کو میں رد کر دوں گا. آسان طریقہ ہے کہ رد الحدیث کا، آسان طریقہ ہے کہ نہیں؟ آپ یہ اس کا سدب آپ کیسے کر پائیں گے؟ آپ ناممکن ہے. آپ جو بھی اس پہ تعویلات پیش کریں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. خوارج اپنے رجحانات کے مطابق کریں گے، رواف اپنے طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو اشاعرہ ہیں، ماتوریدی ہیں، اللہ کی صفات کے انکار کرنے والے ہیں، معتزلہ ہیں، عقل کو نقل آگے کرنے والے، جو منطق کو آگے کرنے والے ہیں، کس کس کے آپ جواب دیں گے آپ؟ اس لیے ایک ہی طریقہ ہے جو سلف کا طریقہ ہے، جو محدثین کا طریقہ ہے، علم الرجال ہے، حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے. بتائیں اس کے تو قرآن پہ تولو، صحیح بخاری کی حدیث کو اڑا دیا ہے ان لوگوں نے، متفق علیہ حدیث کو اڑا دیا، کیونکہ تو قرآن کے مطابق نہیں ہے. یہ شرم نہیں آتی؟ پہلے تو بات ہے کہ یہ جو تم نے کہا قرآن کے مطابق نہیں، تمہارے فہم کیا ہے اس آیت کے بارے میں، تو پہلے بتاؤ نا. خوارج نے تو میں نے ابھی مثال دی ہے، ان حکم الا للہ، سید علی کو کافر قرار دیا، صحابہ کو نعوذ باللہ، قرآن پہ تول کے تو کیا نا فیصلہ یہ، جتنی سید علی کی احادیث تھی مناقب کی سب کو اڑا دیا ہے. سید علی کے کتنے مناقب ہیں، کتنے احادیث ہیں، متفق علیہ احادیث میں سید علی کا نام موجود ہے، جنگ خیبر میں جو جھنڈے والے حدیث ہیں، کہ اس شخص میں دوں گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، کئی حدیث ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول سے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول سے اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی منقبت ہے یار، ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کو یہ خوشخبری دے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، کتنی کمال کی بات ہے. وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا اگلے دن؟ سن علی کے ہاتھ میں دیا، بڑی فضیلت ہے الحمدللہ. لیکن انہوں نے کیا کیا خوارج نے، انہوں کو الا للہ، یہ حدیث ہے مناقب کی، اللہ ان سے راضی ہیں، اللہ سے محبت کرتے، کہتے نہیں یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، چھوڑ دو اس کو. یہ قرآن کس آیت سے ٹکراتی ہے؟ ان حکم الا للہ. اب سیدنا علی نعوذ باللہ کافر ہیں، اس آیت میں دلیل ہے؟ ہے دلیل کوئی؟ تو خوارج نے کیسے بتائی ہے اور کیسے حدیث کو ایسے گرا دیا ہے، متفق علیہ حدیث کو گرا دیا ہے؟ تو یہ قاعدہ جو بڑا خطرناک قاعدہ ہے، بچ کے رہیں، کئی لوگ اس قاعدے پہ آ کے رک جاتے ہیں. ایک بڑے مفتی بھی نکلے یار نام بھول گیا اس کا میں، اکثر یہی بات کرتے ہیں، پیچھے بورڈ ہوتا ہے اس پہ کیا نام ہے، پورا نام کے مفتی کامران ہے، بہرحال وہ حدیث کو لے کے آئیں گے، تحقیق کریں گے اس کی، دیکھیں وہ لکھیں گے بورڈ پہ، یہ کرتے کرتے آخر میں آخر جا کے کرتے ہمارے پاس ایک قاعدہ قرآن پہ تولتے ہیں. یار یہ قاعدہ بڑا خطرناک ہے، آپ کو پتا ہے؟ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے 10 مثالیں موجود ہیں، آپ خود دیکھیں، خود اس کی قاعدے پہ تول کے دیکھیں آپ. اللہ کے نام کی جو صفات کے ممکنین ہیں وہ یہیں سے لے کے آتے ہیں. آپ محدثین کے سارے ان کو گرا دیا ہے، اور صحیح احادیث متفق علیہ احادیث سے بخاری کے احادیث کو گرا دیا ہے، پھر آ کے کہتے ہیں قرآن پہ تولا ہے. اللہ سے ڈریں، جو طریقت جو سلف کا طریقہ ہے، کیوں بار بار منہج جو سلف کیوں بار بار بات کرتے ہیں، والله اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ منہج سلف کو اپنانے کا حکم دیا ہے. میں اور مثال دوں، کہتے ہیں جو احادیث ہیں، دیکھیں غلط فہمی کیسی ہوتی ہے، کہ جو ہے نا 73 فرقے کے حدیث، حدیث ضعیف ہے اس پہ، جہاں پر کیونکہ فرقہ تو فرقہ واریت سے ہمیں شریعت منع کیا ہے، قرآن میں دلائل فرقہ واریت کو منع کرنے کی، تو فرقہ واریت تو ہے نہیں امت میں، تو اس کی مذمت کی گئی ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت یہودیوں سے بھی بدتر ہوگی، 73 فرقے ہوں گے، اتنا ممکن ہے یہ. ہاں جو جماعت والی بات ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت فرقہ نہیں ہے، فرقہ ایک مذمت کی گئی ہے. اب جو بیچارہ سن رہا ہے وہ مسئلے خلط ملط ہو گئے، جماعت بات ٹھیک ہے، فرقے والی روایت ضعیف ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. اچھا جو فرقے موجود ہیں امت میں، فرقے ہیں کہ نہیں، حدیث ضعیف ہے نا، ٹھیک، امت میں فرقے موجود ہیں، سارے غلط ہیں سارے صحیح، سارے غلط ہیں، پہلے بات ہے فرقے ہیں نہیں امت میں، ہیں کہ نہیں ہیں، سارے غلط ہیں سارے صحیح ہیں، ناممکن ہے، ان میں سے کچھ تو صحیح ہوں گے نا، کون سے فرقہ صحیح، کہتے قرآن پہ تولیں گے، کیونکہ فرقے کے فرقہ کی مذمت کی گئی تو قرآن پہ تو، اچھا کس فرقہ کو قرآن پہ تولیں گے. اچھا کہتے ہیں جماعت کا لفظ والی صحیح ہے کیونکہ جماعت کی بات ہوئی ہے. اچھا جماعت فرقہ ہوتا ہے کہ جماعت فرقہ نہیں ہوتا، یہ بتائیں یہ کس لینگویج کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کچھ ساتھ جمع ہوتے ہیں تو آپ الگ سے ایک فرقہ نہیں ہوتے، ایک جماعت وہاں پہ ایک جماعت یہاں پہ ہے، جو جماعت یہاں پہ یہ فرقہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ فرقہ نہیں ہے، کیونکہ فرقے کی مذمت کی تو فرقہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی فرقے کو حق کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. چلیں چھوڑیں، یہ جو حدیث ہے الفرقۃ الناجیہ کی حدیث، 73 فرقے جہنم میں سے ایک فرقے کے، جس پر میں میرے صاحب ہیں کہتے ضعیف ہیں، ٹھیک، اسے کہتے ہیں معروف حدیث فرقۃ الناجیہ کی حدیث. ایک اور حدیث ہے الطائفۃ المنصورہ، اس کا ذکر نہیں کیا، جان بوجھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ اعلم، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ ہی بات ہو، لیکن میں یاد دلا دیتا ہوں. الطائفۃ المنصورہ کی حدیث کہ ایک گروہ رہے گا، طائفہ کا نام ہے، جو تا قیامت حق پر ہوگا. مختلف احادیث ہیں. طائفہ کسے کہتے، جماعت کو کہتے ہیں، طائفہ فرقوں کو نہیں کہتے. طائفہ لفظ اگر لفظ پکڑ کے کہیں فرقہ کا لفظ ہے تو اس لیے میں مانتا ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. عربی زبان میں فرقہ، طائفہ، جماعہ جب ایک چیز کے لیے بیان کی جاتی ہیں تو لفظ کا فرق ہوتا ہے، باقی آپ اس کو حق کو نہیں بدل سکتے. تو طائفۃ المنصورہ جس کی نصرت کی گئی ہے، رب کی طرف سے تأیید نصرت کی گئی ہے، وہ تو موجود رہے گا نا. تیسری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یا آپ کے پانچ انگلی جو ایک ساتھ جمع کریں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا؟ مسلمان تھے صرف، ایک ساتھ تھے. پھر جیسے زمانہ نبوت کے زمانے سے آگے جاتا گیا، یوں فرقے الگ الگ ہوتے گئے. قدریہ فرقہ آیا، اہل سنت موجود ہے نا، پہلے تو مسلمان، جب قدریہ فرقہ نکلا، پھر خوارج، دیکھیں میں انگلی الگ الگ کر رہا ہوں، پانچ انگلی ایک ساتھ رکھ کے پھر ایک انگلی الگ کرتے رہیں، کہتے فرقے نہیں ہیں. بتاتا ہوں میں آپ کو، فرقہ نکلا قدریہ ہے، پھر خوارج آئے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے جیسے زمانہ گزرتا گیا، پھر کلابی آئے ہیں، اشاعر آئے ہیں، پھر جہمی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کلابی آئے ہیں، اشاعر، ماتوریدی، کرتے کرتے یہ جو کہیں ہلا نہیں فرقہ، کہتے ہیں جماعت. اچھا جماعت کا لفظ لے لیتے. یہ جو جماعت جمع ہے حق پر, جماعت اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ وہ جماعت جو سنت اور مجتمع ہوئی, ٹھیک ہے نا. باقی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سب فرقے فرقے ہو رہے ہیں. جب جماعت ہی تو ایک تھے نا, اب جب یہ جماعت ٹوٹی ہے تو سب فرق میں ہو گئے. جو باقی بچے اسے کیا کہیں گے آپ؟ فرقہ ہے کہ نہیں؟ کہتے فرقہ نہیں ہے. آپ لفظ کے جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. حق تو یہی باقی رہے گا کہ جو حق کو چھوڑ کے گیا وہ فرقہ ہے, جو حق پر باقی رہا کیونکہ باقی چھوڑ گئے اسے بھی فرقہ کہا گیا ہے. اس نے خود فرقہ واریت نہیں کی ہے, اس نے خود حق کو نہیں چھوڑا ہے. جس نے حق کو چھوڑا ہے اس نے الگ سے اپنا فرقہ بنا لیا ہے. یہ جو حق پر باقی ہے اسے فرقہ بنایا گیا, بچا ہوا فرقہ ہے. اب حدیث کہتے ہیں تولق قرآن پہ, اور حدیث کو رد کر دیا ہے سند کے اعتبار سے نہیں. اگر کہ سند پہ بھی کلام ہے کہتے ہیں اس کو پھر چھوڑو, قرآن پہ واپس آتے ہیں. قرآن نے مذمت کی ہے فرقہ واریت کی, اجتماعیت کی بات کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس طرح کے کئی آیات ہیں جس میں اس امت اجتماعیت کا ذکر ہے. پھر ابھی کس نے کہا کہ امت اجتماعیت کا ذکر نہیں کر رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث جو ہے, واقعہ کو بھی دیکھ لیں آپ, یہ ایک فرقہ باقی رہے گا تا قیامت. آپ کہتے ہیں ہم یہ فرق اس فرق میں میں شامل ہوں, میں کہتا ہوں میں, وہ کہتے ہیں وہ شامل ہے. خارجی کہتے ہیں اس فرق میں میں شامل ہوں, رافضی کہتے ہیں میں شامل ہوں, ٹھیک ہے نا, اشعری کہتے ہیں اس فرق میں میں شامل ہوں, ہم کہتے ہیں اہل سنت جو ہے سلفی یہ شامل, آپ کہتے ہیں میں شامل ہوں. اچھا پھر کسی نے کہا کہ آپ نے فرقہ بنایا نا, کہتے ہیں ہم میں تو فرقہ نہیں ہوں. کیونکہ جب آپ محدثین کے اصول کو چھوڑ کے ایک اور نیا طریقہ اپنائے گئے, فرقہ تو بنا دیا نا, کہتے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے, تو پھر وہ فرقہ کیسے جو حق پر بھی باقی ہے؟ یہ فرقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, فرقہ تو بنا دیا نا آپ ہی. اس جو جماعت جو سلف منہ جا رہا ہے اس کو تو آپ نے بھی چھوڑا ہے نا, آپ پر ایک نیا طریقہ آ گیا کہ تولو قرآن مجید پہ. اگر قرآن مجید صرف قرآن پر تو نہ کافی ہوتا, صرف بڑا آسان طریقہ ہے, تو سلف منہج اپناتے بات ہی ختم ہوتی. کیا ضرورت پڑی امام بخاری کو تین تین مہینے دو دو مہینے سفر کرنا, سردی گرمی میں جا کے ایک روایت دو روایت کے لیے صرف دیکھنے کے کون راوی ہے, یہ اس قابل کی روایت لی جائے کہ نہیں لی جائے؟ کتنی محنت کی ہے. قرآن مجید موجود تھا کھولتے, کیا امام بخاری سے آپ زیادہ بڑے عالم ہیں یا حدیثین سے زیادہ بڑے عالم ہیں, قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ قرآن کو کھولتے, روایت کو لیتے, تولتے, بات ہی ختم ہو جاتی. لیکن یہ کافی نہیں ہے, ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے محدثین کا جو طریقہ ہے, سلف کا جو طریقہ ہے, اس سے بہتر, اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.